الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. روحانی بیماریوں میں سے ایک جو بہت خطرناک بیماری ہے وہ ہے خود پسندی کی بیماری. حضرت والا میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم قطب العالم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے سامنے کسی صاحب نے یہ شعر پڑھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس شعر کو پڑھ کے انہوں نے کہا کہ بڑا زبردست شعر ہے. تو میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ خودی مٹانے کا حکم ہے، نہ کہ بلند کرنا. خودی کو مٹائے تو بلندی خود ملے گی، اور وہ بلندی اللہ تعالی کی طرف سے ہوگی. اور پھر یہ کہنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ بے ادبی ہے کہ خدا بندے کا تابع ہو جائے. اس لیے ظاہری تاویل کے لیے بھی کوئی اصول، کچھ ضوابط ہوتے ہیں. تو یہ خود پسندی ایسی چیز ہے کہ جو نہایت مہلک، خطرناک، موذی، تباہ کن، ایٹم بم سے بھی خطرناک اور نائٹروجن ہائیڈروجن بم سے بھی خطرناک بیماری ہے. اور یہ بیماری کیا ہے؟ اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنے کو اعلی، اپنی قیمت خود لگانا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ میرے دادا پیر ہیں، نقشبندی بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خود ہونا میرا خود کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، اور یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ پسند ہے، اپنے کو مٹانا یہ پسند ہے، باقی رکھنا نہیں. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، گندم کے کچھ دانے ہیں، ان دانوں کو کسان نے کہا کہ میں تم پر کچھ محنت کروں گا، میری محنت کا نتیجہ اس پر اللہ تعالی کا فضل ہوگا، اور اس فضل اور مہربانی کے نتیجے میں یہ محنت رنگ لائے گی کہ تم ایک سے کئی دانے بن جاؤ گے. نے کہا کہ بزنس تو بڑا اچھا ہے. کہا کوئی ایسی نہیں, مزاربت ہے یہ بھی. اور تم ایک کے کئی ملیں گے تمہیں. تین مہینے میں تمہارا کیپٹل واپس ہو جائے گا, پھر باقی بقیہ زندگی, پھر رہی باقی زندگی, تو باقی زندگی تم عدالت کے چکر لگاتے رہنا. تو جس وقت لفافہ ملتا ہے نا, اس وقت جو قلب کی حالت ہوتی ہے نا, اوف, جس وقت پیشکش ہوتی ہے اور لفافہ ملتا ہے, اس وقت تو دل ایسا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. اور جس وقت سرمایہ ڈوبتا نظر آتا ہے, اس وقت قلب کی حالت ہوتی ہے انا للہ. تو کچھ دانوں نے کہا کہ کرو گے کیا تم, اپنا بزنس تو بتاؤ. تو کسان نے کہا کہ میں تم کو زمین پہ ہل چلاؤں گا اور پھر تمہیں زمین کے اندر ڈالوں گا, اوپر سے تم پر بدبودار کھاد ڈالوں گا, پھر پانی دیتا رہوں گا. تو تم ایک سے کئی دانے ہو جاؤ گے. کچھ دانوں نے کہا, وہ نام تو تھا ان کا دانا لیکن تھے وہ ناداں. تو ان نادانوں نے کہا کہ بندہ ہو کر بندے کی غلامی کرے اور زمین میں مجھ کو دفن کیا جائے, میرا تو گھٹ کے, میں تو گھٹ کے مر جاؤں گا, دم گھٹ جائے گا. یہ عجیب ہے ملاؤں کا کہ اعتکاف میں بیٹھو, ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک طرف بس بیٹھ جاؤ. نہیں بھائی, یہ گھٹن ہم سے نہیں ہوتی. ہم تو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں, ہم سے ایک جگہ نہیں بیٹھا جاتا. اور پھر وہ بھی محدود, کچھ کرنے بھی باہر نہیں جا سکتے, اخبار بھی نہیں پڑھو. اور صرف وضو کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے معتکف کو. اس لیے ہمارے وہ ٹنکی لگی ہوئی ہے کہ جس کو وضو کرنا وہ یہاں پہ کرے, صرف وضو. ہاں اگر استنجا کرنے جا رہا ہے تو وضو کرتا ہوا آ جائے تو ٹھیک ہے. تو ان دانوں نے کہا نہیں بھائی, ہم سے یہ نہیں برداشت ہوگا کہ گھٹ کے مر جائیں. کچھ دانوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, ابھی مرغی آئے گی کٹ 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 کرتی ہوئی, ہمیں ہضم کر جائے گی. چلو ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. شکل سے تو تم اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو, چلو جو ہمارے ساتھ کرنا ہے کرو. کسان لے گیا, ہل چلایا, دانے زمین میں دبائے, کھاد ڈالا, پانی دیتا رہا. اللہ تعالی نے اس کی اس محنت کو ثمر بار کیا کہ قوت کھاد کی قوت سے, زمین کی قوت سے اور پانی کے ذریعے سے اس دانے میں اتنی قوت پیدا ہوئی کہ کومپل پھوٹی, اور اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہوئی کہ وہ معمولی سا دانہ زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلا. اب فصل تیار ہے اور ایک دانے سے کئی دانے پیدا ہو گئے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے کو مٹایا, دیکھو ایک سے کئی پیدا ہوئے, اور جنہوں نے چاہا کہ نہیں بھائی میری خودی باقی رہے, میری وی آئی پیت باقی رہے, کیونکہ اگر میں نے اپنے کو مٹایا، میں نے معافی مانگی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں کیوں مر کروں؟ اور یہ خود پسندی ایسی چیز ہے، اس کو عجب کہتے ہیں، جب اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے اور یہ بڑھتی ہے تو پھر یہ تکبر سے مبتلا ہو جاتی ہے، تکبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی آگے جا کے جو اس کا ورژن آتا ہے وہ تکبر کا ورژن آتا ہے، اس میں جب زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے. اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. یہ شیطانی بیماری ہے، شیطان کو اسی بیماری نے ذلیل کیا، خوار کیا، برباد کیا. تو تکبر کی بیماری ذلت دلاتی ہے، خواری دلاتی ہے، بربادی دلاتی ہے، ذلیل و خوار، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے تکبر کی بیماری. اور عجب یہی ہے، اپنے کو وی آئی پی سمجھنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے تکبر ایسا خطرناک مرض ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے لڑا دیتا ہے، شاگرد استاد سے لڑ جاتا ہے، مرید شیخ سے لڑ جاتا ہے، امتی نبی سے لڑ جاتا ہے، اور بندہ خدا سے لڑ جاتا ہے. اتنا خطرناک مرض ہے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ تکبر ایسے ہی اعمال کو، روحانیت کو، قلب و جان کو باوجود عبادات اور تلاوت اور ذکر کے، باوجود علم کے، یہ قلب کو، روحانیت کو ایسے تباہ و برباد کرتا ہے جیسے امریکہ کے ایٹم بم نے جاپان کے شہروں کو ہیروشیما اور ناگاساکی کر دیا تھا، کہ آج تک وہاں پر معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، اتنے مہلک اثرات ہیں اس کے. یہ تکبر کا مرض ایسا ہے. ابو جہل اس بات کو مان رہا ہے، نام اس کا تھا ابو الحکم، کیا کنیت تھی؟ ابو الحکم. لیکن اس تکبر نے اس ظالم کو، تکبر نے اس ظالم کو کیا بنا دیا؟ ابو جہل. تسلیم کر رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھ رہا ہے اور مانتا بھی ہے، زبان سے بھی اقرار کیا. احنف بن قیس کے سامنے بدر کے موقع پر پوچھا تھا انہوں نے، حضرت احنف بن قیس نے، فرماتے ہیں میں نے پوچھا، کیونکہ بدر میں وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو ابو جہل نے اس بات کا اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ سچے ہیں. لیکن جب مر گیا تو کیا کہتا ہے؟ گردن کاٹنے کا وقت ہے، کہتا ہے ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، تاکہ جب تمام گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن سب سے اونچی ہو. یہ ہے وہ تکبر کا مرض. مرنا برداشت کر رہا ہے، جہنم جانا برداشت کر رہا ہے، لیکن اپنے کو مٹانا گوارا نہیں. انتہائی خطرناک مرض ہے. اس لیے میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، سختیاں سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے. شیخ یہ جو مٹا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، سختیاں کر رہا ہے، یہ مٹانے کے لیے، فنا کرنے کے لیے. کیونکہ فنا ہوگا تو ایک دانے سے کتنے دانا پیدا ہوں گے، اور اگر یہ دانا نادانی دکھائے گا تو اس کی نادانی نہ اس کے کام آئے گی نہ دوسروں کے، اور اگر یہ دانائی دکھائے تو اس کی بظاہر بندگی، عبدیت، شخصیت فنا ہو جائے گی. لیکن میرے پیارے دوستو، جن لوگوں نے اپنے کو فنا کیا آج وہی باقی ہیں. جو فنا فی اللہ ہوتا ہے وہی باقی باللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے اپنے بڑوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ اسی کو بقا عطا فرماتے ہیں، ہر فنا کے بعد بقا ہے، لیکن وہ فنائیت اللہ کے لیے ہو، وہ فنائیت اللہ کے لیے ہو تو اس فنا کے بعد بقا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے کو مٹایا، فنا کیا، اپنی رائے کو، اپنی حیثیت کو، اپنی شخصیت کو اپنے بڑوں کے سامنے، صرف یہ نہیں کہ خاموش ہو گئے کہ جی ان کو کیا بولے، بلکہ قلب و جان سے اس کو تسلیم کیا، تو میرے پیارے دوستو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عزتیں انہی کو دی ہیں. اور جن لوگوں نے بولا نہیں میں ہوں، اور اس فنائیت میں یہ بات بھی شامل ہے، صرف شیخ کے سامنے مٹانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیخ کے سامنے تو جی جی حضرت جی جی، اور پیچھے جا کے سب سے لڑتے، تو یہ تو فنائیت نہ ہوئی نا. ایسی عاجزی ہو کہ بس سبحان اللہ، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے بنو جیسے ریشم ہوتا ہے، ایسے بنو جیسے ریشم ہوتا ہے، نرم اتنا کہ موڑو جیب میں ڈال لو. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے ہیں، اور میرے شیخ ان سے بہت محبت فرماتے تھے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا گھر خانقاہ سے ہٹ کے تھا، صبح صبح آئے دیکھا ایک شخص کوئی باہر لیٹا ہوا ہے. اب دیکھا غور سے تو دیکھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، بس حضرت کے قلب کی حالت عجیب ہو گئی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت یہ کیا اٹھایا؟ کہا حضرت آپ کے ہاں اصول ہے کہ رات 10 بجے کے بعد خانقاہ بند ہو جاتی ہے، اس لیے میں مجھ کو آنے میں تاخیر ہوگی تو میں یہیں لیٹ گیا. مجھ سے کیا؟ حضرت نے کہا کہچیے فرمایا کہ مولانا آپ کے لیے اصول نہیں ہے یہ. آپ اس سے تصور کریں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی کے مرتبے کو سمجھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے اصول نہیں ہے، وہ مرتبہ تھا. لیکن حضرت مدنی کو دیکھیے، ان کی عاجزی اور تواضع دیکھیے کہ بھائی جب کہیں کا ایک اصول ہے تو اس اصول پہ چلو. نہیں کہ جی میں تو آیا ہوں، میں وی آئی پی ہوں، میں مہمان ہوں، اور میں تو بڑی خدمت کرتا ہوں، میں یوں میرا میں کسی اصول کا تھوڑی ہوں. یہ خانقاہ میں رہنے والے، شیخ کے ساتھ رہنے والے، شیخ کے مہمانوں کی خدمت کرنے والے، شیخ کی ملازمت کرنے والے، شیخ کی خدمت میں رہنے والے، یہ سب کے لیے اصول ہے کہ وہ اس اصول کے پابند ہے. اور جس نے اس اصول کی پابندی نہیں کی، میرے پیارے دوستو، وہ حلیہ تو بنا لے گا لیکن اس کے قلب و جان کو تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ نہ ملے گی. اور اس شخص کی مثال وہی ہوگی، چونکہ اپنے قلب کے اندر یہ، اپنے اندر یہ اپنی بڑائی رکھتا ہے، اس کے لیے وہی بات ہوگی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی نظر میں یہ اتنا ذلیل ہوگا جیسے کتے اور سور سے بھی زیادہ یہ ذلیل ہوگا. حتی احوت، کہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا، اتنی خطرناک ہے یہ چیز، یہ خود پسندی، یہ بڑائی، یہ تکبر، یہ چیز. اور یہ اصل میں اللہ تعالی کی صفت ہے، اللہ تعالی کی صفت ہے. اور اللہ تعالی کی صفت میں اپنے کو سمجھنا کتنی بڑی حماقت ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا متکبر، اللہ تعالی کا نام ہے متکبر. اور یہاں پر ایک علمی بات ہے جو میرے شیخ، جس کو میرے شیخ اور مرشد فرماتے تھے کہ متکبر اگر اس کو صرفی نظر سے دیکھیں تو یہ باب تفاعل بنتا ہے، اور باب تفاعل متمرز، متمرز کے معنی ہے کہ مریض نہیں ہے لیکن بنا ہوا ہے. تو متکبر کے معنی اگر صرفی نظر سے دیکھیں تو اس کے معنی بنتے ہیں کہ بڑا نہیں ہے، بڑا بنا ہوا ہے، لیکن یہ ترجمہ کرنا اللہ تعالی کے لیے کفر ہے، کفر. اب اس کے کیا ترجمہ ہوگا؟ یہاں معنی باب تفاعل سے نہیں کیے جائیں گے بلکہ اخذ ماخذ کیا جائے گا. کیا مطلب؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ جائے کبر سے ہے. تو اب ترجمہ یہ کیا جائے گا، کبر سے مادہ کی طرف جائے جائیں گے متکبر سے، تو اس کے معنی بنیں گے بڑائی والا. بلکہ اس کو اور یوں کہیں جس کو بڑائی زیب دیتی ہے، حقیقی بڑائی والا. اور انسان کو، بندوں کو متکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہیں نہیں، بڑے بنتے، کیونکہ ہمارے اندر تو بڑائی ہے ہی نہیں، ہمارے اندر اوصاف بڑائی ہے ہی نہیں، اوصاف کبریائی ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ خالص اللہ کے لیے. اس لیے اللہ تعالی نے وَلَهُ الْكِبْرِيَا جو فرمایا، اس میں حسر کے معنی ہے کہ بڑائی صرف اس کے لیے ہے. تو جب صرف اللہ کے لیے بڑائی ہے تو ہمارے اندر یہ بڑائی کیسی؟ لہذا جو احمق اور بیوقوف اپنی قیمت لگاتا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے کسی بھی حیثیت میں، کسی خدمت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے، کسی فعل کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے، یہ شخص پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف ہے. احمق ہے بلکہ جو بیوقوف سے بھی بڑھ کے خطرناک چیز ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں، پوچھا حضرت آپ کہاں ہیں؟ فرمایا ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں. اس نے کہا کہ حضرت آپ تو وہ ہیں کہ جزامی پر ہاتھ پھیرے وہ جو ہے اچھا ہو جاتا ہے. تو فرمایا بات یہ ہے کہ جزام تو یہ تو بیماری ہے، مصیبت ہے، مصیبت کو تو دور کر سکتا ہوں لیکن حماقت عذاب الہی ہے. حماقت یہ عذاب الہی ہے. اور متکبر آدمی، اپنے کو بڑا سمجھنے والا، یہ اللہ تعالی کے عذاب میں مبتلا ہے. کہ بے اصولی کی لیکن معافی نہیں مانگتا، اور اپنے اندر اپنی قیمت لگا رہتا ہے اور خود ہی اپنی تعویل پیش کرتا رہتا ہے، نہیں اصل میں یہ ایسے نہیں، ایسا ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے، اگر میں نے کیا یہ ہونا. اور کہ جی میں کیوں مانگوں بھائی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کی روحانی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ذلیل اور خوار اور برباد ہوئے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عالم سے فرمایا، ایک مولوی صاحب سے، کہ آپ کے اندر تکبر کا مرض ہے. مولوی صاحب کہنے لگے نہیں ہے، منع کیا. 5 سال کے بعد آ کر حکیم الامت سے کہا کہ حضرت واقعی میرے اندر تکبر کا مرض ہے. اس لیے فرمایا کہ شیخ کی بات کو انکار مت کرو، وہ بہت کچھ دیکھ کر بول رہا ہوتا ہے، بہت کچھ دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے. اور شیخ الحدیث مع زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی آپ پڑھ لیں، 2 جلدوں میں ہے، ویسے تو زیادہ ہے لیکن 2 جلدوں میں آ گئی ہے. وہ جگہ جگہ حضرت نے یہ بات فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اس لیے اگر شیخ کی بات کا انکار کیا تو فرمایا کہ اگر واقعی میں ایسا نہیں بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں، ایسا ہی ہو جاتا ہے. فرمایا انکار نہ کریں. یہ حکیم الامت، یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. تو ان صاحب نے آ کر کہا کہ پانچ سال کے بعد کے اندر میرے اندر یہ مرض ہے. حضرت نے ایک آنکھ کھینچی, فرمایا ارے ظالم, اگر پانچ برس قبل میری بات مان کر اس وقت علاج کرا لیتا, علاج تو اب بھی ہو جائے گا لیکن مشکل ہو جائے گا, اب مشکل ہوگا. اگر تو اس وقت میری بات مان لیتا تو اس وقت علاج آسان تھا, تیرا علاج ہو جاتا اور ان پانچ برسوں میں روحانی ترقیوں کو کیا عالم ہوتا. لہذا وہ جو ایک ایک لمحہ گزرتا ہے, ہر گھنٹہ ہر دن کے گزرنے پر, اس کو, اس شخص کو, متکبر کو, عجب اور خود پسندی والے کو, اللہ تعالی سے جو دوری ہو رہی ہوتی ہے, بظاہر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, بظاہر تمام کام کر رہا ہے وہ, لیکن اللہ تعالی سے وہ دور ہو رہا ہوتا ہے. ایسی خطرناک چیز ہے. اور اس کا علاج خانقاہ میں ہوتا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہو کہ خانقاہ میں رہنے والے بھی اس کا علاج نہ کرائیں. وجہ کیا؟ دوائی نہ کھائے. اب ڈاکٹر کہے یہ دوائی کھاؤ, ٹیسٹ کراؤ, وہ ٹیسٹ ہی نہ کرائے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے والے, ارے اللہ والوں کے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے مرتد ہو گئے. ایمان لانے کے بعد ایک شخص کتابت کاتب وحی تھا, کیونکہ بعد میں وہ دوبارہ ایمان لے آئے تھے, لیکن کاتب وحی, وحی لکھوائے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھوائی, لکھوا رہے تھے 18 پارے کی ابتدائی آیات جو ہیں, ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخره فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. اتنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی زبان سے فیضان نبوت تھا کہ اس کی زبان سے جاری ہو گیا, فتبارک اللہ احسن الخالقین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لکھو. تو وہ سو سمجھا کہ مجھ پر بھی وہی آنا شروع ہو گئی, بس چلے گئے جناب. تو سوچو, تو اولیاء کے ساتھ رہنے والوں کو کتنا ہوشیار ہونا چاہیے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ آخر زمانے تک اسی بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے یا نہ ہوا ہو. اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ابھی کچھ ہوگا تو اس کی وجہ سے. میرے شیخ نے فرمایا, اس بات کو سمجھو, فرمایا ایک حافظ قرآن نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا, توبہ نہیں کی, 10 کے بعد قرآن پاک بھول گیا. یہ جو گناہ ہوتا ہے نا, اس کی نحوست ایک زمانے تک چلتی ہے. اتنا خطرناک چیز ہے یہ. تو انسان کا وہ جو کبر اور وہ کوئی عمل ہوتا ہے جو برسا برس پرانا, اور اس کو ایسے کر کے ٹال دیا اور اس پر توبہ نہیں کی, اس کا تدارک نہیں کیا, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر اور نتیجہ زمانے بعد نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا, ملائیاں مکھن کب کھاتا ہے انسان اور کولیسٹرول کب بڑھتا ہے, زمانے بعد اثر ہوتا ہے کہ نہیں. وہ جو کہتے جی بچپن میں کچھ کھایا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا, آخری ایام میں فرمایا کہ اس زہر کا اثر مجھے معلوم ہو رہا ہے. تو زہر کب دیا, حالانکہ صرف ایک لقمہ کھایا تھا آپ نے, زہر کب دیا گیا تھا, اس کا اثر کب تک رہا. تو ایک انسان جو چیز اختیار کرتا ہے, جو کام کرتا ہے, اس کا اثر ایک زمانے تک رہتا ہے, اور وہ اثر اندر اندر کام کر رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک زمانے بعد اس کا اثر نکلتا ہے. جو انسان اندر ہی اندر کھچڑی پکاتا ہے نا, اپنے اندر بے ادبیوں کو جو جمع کر رہا ہوتا ہے, یہ بے ادبیاں ایک دن اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ لڑتا ہے, کوئی نالائقی کی حرکت کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, کیونکہ اگر کسی اپنے شیخ کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، اگر شیخ اللہ والا ہے تو اس کے ساتھ تو یہ حرکت ہے ہی نامناسب، لیکن اگر اللہ والا نہیں بھی ہے لیکن چونکہ ظاہراً یہ مشہور ہے ہو تو اللہ تعالی کی نسبت کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی کبھی بیعت بھی نہ کرنا، کہ کوئی اللہ والا اگر شخص مشہور بھی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی حرکت نہ کرے، کیونکہ بظاہر اس کا پتہ نہیں کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، نہ ہونے پر بھی کوئی بات نہیں ہے، ہونے پر بھی نہیں ہے لیکن نہ ہونے پر بھی نہیں ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ اگر کوئی بے ادبی کا معاملہ کیا، کوئی بے اصولی کا کام کیا، اس کے ساتھ بدتمیزی، اس کا دل دکھایا، اس کے دل کو تکلیف پہنچائی، تو یہ وہ چیز ہے میرے دوستو جس کا خطر، جو جس کا سمجھ لو ادنا سا انعام، ادنا سی سزا اور جزا یہ ہے، ایمان جیسی چیز اللہ لے لیتے ہیں. لہذا میرے شیخ اور مرشد فرمانے سنایا کہ ایک غیر مقلد نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی توہین کی، تو انہیں کا جو ایک عالم تھا اس کو بتایا کہ اس نے یہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. وہ سمجھدار تھے، امام صاحب کے مقام کو سمجھتے تھے. وہی ہوا، کچھ دن کے بعد وہ شخص قادیانی ہو گیا، تو ان کو بتایا، کہنے لگے میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا. کہا وجہ کیا تھی؟ تو عجیب بات کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اپنے جو اولیاء ہیں نا وہ بہت محبوب ہیں، لہذا جو ان کے اولیاء سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب چیز ہے، پسندیدہ جو چیز ہے وہ ہے ایمان، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو ان کے محبوب کو ستاتا ہے تو اس سے اپنی محبوب چیز یعنی ایمان لے لیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ تکبر ایسا خطرناک مرض ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا انجام اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں اس کے. اور وہ شخص جو گناہگار ہے لیکن اپنے گناہوں پر اس کو ندامت اور اپنے کو مٹا کے رکھتا ہے کہ اللہ میں بہت گناہگار ہوں. ایک ہے جو اپنی نیکیوں پر اعمال پر تاویل کرتا ہے، وہ مجھے میں بڑا نیک ہوں، یہ خطرناک ہے. وہ گناہگار اس سے اچھا ہے کہ جو گناہگار اپنے کو مٹا کے کہ یار میں تو بہت ہی گناہگار، میں تو مجھ سے کہ عذاب ہوں، میرا تو بال بال عذاب میں جلے گا. اس شخص کی یہ تواضع اپنے کو مٹانا اور اس کا یہ احساس ندامت، کیا تعجب ہے کہ کیا رنگ لے کر آئے. اور اس شخص کا وہ دیندار صورتاً ظاہراً دیندار ہے، لیکن اس کی یہ دینداری اس کے لیے خطرناک ہو جائے گی اگر اس نے اپنے اندر اس تکبر کو، اس مرض کو پالا. آج کیا جھگڑا ہے؟ یہی تو ہے، اسی ہے تو میں اچھا، میں وی آئی پی، میں ویسا، میں ویسا. اور اس کا علاج خانقاہ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنے کو مٹانا پڑتا ہے، جھکانا پڑتا ہے. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا، اپنے کو مٹایا، اپنے کو جھکایا، میرے پیارے دوستو انہی کے اندر بات پیدا ہوئی. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کیسا مٹایا کہ حضرت کے سامنے نہیں، سب حضرت تھانوی کے سامنے نہیں، غیر موجودگی میں بھی اپنے کو مٹایا ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شیخ کے سامنے تو اپنے کو مٹاتے ہیں لیکن اپنے پیر بھائیوں سے یا دوسرے لوگوں سے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بڑی اکڑ ہوتی ہے ان کے اندر، اور یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ چیز کہ گویا کہ شیخ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو دینے والا تو اللہ ہے وہ دے گا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. ایسا مٹائے تب جو ہے، مٹنا مشکل تو لگتا ہے لیکن میرے دوستو جن لوگوں نے اپنے کو مٹایا عزت انہی کو ملی. خواجہ صاحب کو دیکھی کیسے اپنے کو، ڈپٹی کلیکٹر تھے، آج تو دو ٹکے کا آدمی، نہ دنیاوی کوئی حیثیت، نہ خاندانی کوئی حیثیت، نہ کوئی اور دینی کوئی حیثیت، لیکن اپنے کا دماغ آسمان پہ ہوتا ہے. خواجہ صاحب دنیاوی اعتبار سے عالم یہ تھا کہ ڈپٹی کلیکٹر تھے جو اپنے ضلع کا بادشاہ ہوتا تھا، لیکن کیسا اپنے کو مٹایا، اللہ اکبر. سب حکیم الامت کے سامنے نہیں، حضرت کے مریدین کے سامنے بھی. حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ لکھنؤ تشریف لے گئے تو خواجہ صاحب آئے تو حضرت کا بستر اپنے سر پہ اٹھا لیا، حالانکہ وہاں ڈپٹی کلیکٹر تھے وہ لکھنؤ کے اندر، حضرت کا بستر اٹھا لیا اپنے سر پر. اللہ اکبر، ایسی تواضع اپنے کو مٹایا. جن لوگوں نے مخلوق کے سامنے اپنے کو مٹایا، صرف شیخ کے سامنے مٹانا کافی نہیں ہے، جنہوں نے مخلوق کے سامنے اپنے کو مٹایا، عزتیں انہی کو ملی، عزتیں انہی کو ملی. اور جن کے اندر اکڑ رہی، اپنے کو باقی رکھا، میں ہوں میں کچھ ہوں، تو میرے پیارے دوستوں نتیجہ کیا ہے؟ اور ہم نے خانقاہ میں ایسے بہت تماشے دیکھے حضرت کے یہاں، کہ جو لوگوں سے لڑنا، اپنے کو بڑا اور وہ کرنا، ان کا انجام یہ دیکھا کہ وہ خانقاہ سے ایسا عجیب معاملہ ہوا کہ نکلے گئے. یعنی حضرت نے ان کو نہیں نکالا، خود ایسی عجیب کام ہوا کہ بس ایک طرف ہو گئے. اور اللہ معاف کرے، ایسا ایسا دیکھا کہ وہ جو داڑیاں شلوار ٹخنے سے اوپر داڑھی منڈا کے پتلون اور قمیضوں میں گھوم رہے ہیں. اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے، عافیت مانگے، ابتلا سے بلا سے پناہ مانگے. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ الغیاث از ابتلایت الغیاث، الغیاث از ابتلایت الغیاث، کہ اللہ میں آپ سے فریاد رسی کرتا ہوں آپ کی ابتلا سے، امتحان سے. کیوں؟ آپ کے امتحان شد ذکور، بڑے بڑے مرد شد ذکور، از ابتلایت چوں اناس، وہ تو عورتوں سے بھی بدتر ثابت ہوتے ہیں. مثل عورت ترجمہ ہے، لیکن میرے شیخ نے اس کا ترجمہ فرمایا، ان سے بھی بدتر ثابت ہوتے ہیں. اس لیے اپنے کو مٹانا عاجزی بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ زبان سے نہیں ہے، جی میں ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر، یہ تو دل کی چیز ہوتی ہے. ایسا ہو کہ اپنا، کہ واقعی حضرت مفتی وجیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے عالم ربانی، مفتی شفیع صاحب کے خلیفہ. یقین جانے میں حضرت والے کے کمرے میں تھا، حضرت والے کے کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا خانقاہ میں کوئی لیٹا ہوا ہے اور کوئی بستر نہیں فرش پر. پہلے زمانے میں فرش نہیں، وہ کچھ تھا نہیں بچا. اب میں مفتی صاحب کا تعارف کیسے کراؤں جنہوں نے دیکھا نہیں؟ جنہوں نے دیکھا وہ تو سمجھتے، جنہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنے بڑے آدمی تھے وہ. حضرت کیا شیخ الحدیث بھی تھے، بزرگوں کی اولاد، خود اتنے بڑے اللہ والے، حضرت ان کا بیان کرواتے تھے. تو میں خانقاہ میں حضرت کے کمرے سے باہر نکلا حضرت کی خدمت کر کے، تو دیکھا کوئی شخص لیٹا ہے، میں پتہ نہیں کون ہے، میں قریب آیا دیکھا تو مفتی وجیہ صاحب. یقین جانے میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی. ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے، میں نے کہا ظالم تم کیا کرتے ہو؟ تکیہ بھی نہیں لیا انہوں نے، ایسے ہی بس خانقاہ میں لیٹے ہوئے. تو ایک صاحب بیٹھے، میں نے کہا ظالم یہ کیا کر رہا ہے تو، اتنا بڑا شخص ہے لیٹا ہوا، ایسے کم سے کم بستر تو دے دیتا اس کو، اتنا بڑا آدمی ہے اور اپنے کو کیسے آج یہ تاثر سے کوئی بات ہی نہیں. اور آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے، تصور کر سکتے اس طرح کہ وی آئی پی ہے چاہیے اور اتنے بڑے آدمی. تو حضرت بیدار تھے، تو میں بستر لے کر آیا تکیہ، میں نے کہا حضرت مہربانی فرمائے. میں نہیں نہیں کوئی بات نہیں. میں کہا نہیں حضرت مہربانی فرمائے، ہمیں آپ کیوں پٹائی کروائیں گے ہماری. سوچے آپ، تصور کریں اتنا بڑا آدمی، کوئی نہیں، کسی کو بتایا بھی نہیں کہ کوئی میں آیا ہوں فلاں بس آئے اور آگے آرام کا وقت تھا، سب آرام کر رہے تھے، حضرت بھی لیٹ گئے ایسے. اللہ اکبر، اوفو کیا بات ہے واقعی، سبحان اللہ. آج دیکھو یہی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو بڑا بناتی ہیں، ایسے قلب کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہے. ذرا تصور کریں ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہمارا بستر کوئی اٹھا کے لے جائے، ہم تو اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ 10 سال اپنے شیخ کے ساتھ رہے، کبھی کوئی چارپائی لے گیا، کوئی تکیہ لے گیا، گدا، کبھی حضرت نے اپنے شیخ کو شکایت نہیں کی، جا کے خاموشی سے لیٹ گئے کہ چلو بھائی کیا بات ہے. کوئی بات نہیں، صبر کیا، دس برس تک، دس سال تک، یہاں تو تین دن خادم ہو جاتا ہے تو دماغ اوپر آ جاتا ہے اس کا کہ میں تو جی خادم ہوں، خادم خاص ہوں. حضرت والا منع بھی فرماتے تھے یہ لکھنے کو. تو یہ عاجزی کام کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو قلب جب خالی ہوتا ہے نا، دیکھیے قلب جب خالی ہوتا ہے اسی قلب میں تو کچھ آئے گا. جو اپنا برتنی بھرا ہوا لے کر آئے وہ کیا لے کر جائے گا؟ ایک آدمی شیخ کے سامنے لے کر آ رہے کہ جی میں ہوں وی آئی پی ہوں، اب وہ آیا وی آئی پی اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر، تو اس کو کیا ملے گا؟ اور جو اپنے کو مٹائے گا اور کہے گا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی سب کچھ لے کر جائے گا. سبحان اللہ، جب برتن خالی ہوتا ہے تبھی تو ملتا ہے کچھ، لیکن وہ برتن کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے. ایک مالک نے اپنے ملازم کو برتن دیا، جاؤ 50 روپے کا دہی لے آؤ. وہ کٹورا نہیں ہوتا جس کے نیچے بھی چھوٹا سا وہ بنا ہوتا ہے، اوپر کٹورا. اب وہ دہی والے کے پاس گیا کہ بھائی 50 روپے کا دہی دے دو. اس نے دہی ڈالا، اس نے کہا اور بھی ابھی پورا دہی نہیں آیا، اور برتن لاؤ. تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا، اس نے پیالہ الٹا کر کے کہا کہ باقی دہی یہاں ڈال دو. اچھا بھائی، اب وہ دہی لے کر پہنچا مالک کے پاس، اس نے کہا بھائی اتنا سا دہی لے کر آئے؟ کہا نہیں اور بھی ہے. کہا باقی کیا ہے؟ کہا باقی یہ. تو یہی ہمارا حال ہے، اپنے برتن کو الٹا کر کے رکھیں گے، کہیں الٹا کیا کہیں سیدھا کیا، تو جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. اس کو سیدھا رکھے، مٹا کے رکھے، توازو. اس لیے کہا کہ جو اپنے برتن کو نیچے رکھتا ہے، ہر کجا پستیس آپ آ جا راوت. آرمی فرماتے ہیں ہر کجا پستیس آپ آ جا راوت. جو جگہ نشیب میں ہوتی ہے نیچے ہوتے پانی وہاں جاتا ہے. یعنی جو اپنے کو مٹاتا ہے، اپنے دل کے برتن کو جھکاتا ہے، شیخ کا فیض وہاں جاتا ہے. اس سے نہیں جاتا کہ شیخ کرسی پر بیٹھا ہے تو جو نیچے بیٹھنے والا مرید ہے اس کو ملے گا، اس کا یہ تعلق نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے شیخ کرسی پر بیٹھا ہو، اگر اس کے قلب میں توازو ہے تو بظاہر اوپر ہو کر بھی وہ نیچے ہوگا، اپنے کو نیچے سمجھے گا، اور جو اپنے کو نیچے سمجھے گا اللہ تعالیٰ اسے اوپر کریں گے. اور ایک آدمی بظاہر نیچے بیٹھا ہوا ہے لیکن کہہ رہا ہے میں اس قابل تھا کہ میں اوپر ہوتا. تو یہ نیچے بیٹھ کر اوپر بن رہا ہے اپنے کو، اور حقیقت میں نیچے ہے. تو کیا فرمایا؟ ہر کجا پستیست آپ آ جا روت. جہاں نشیب ہوتا ہے پانی وہی جاتا ہے. ہر کجا مشکل جواب آ جا روت. جہاں مشکل ہوتی ہے جواب وہی جاتا ہے. ہر کجا دردے ہر جو کجا رنجے شفا آ جا روت. جہاں بیماری ہوتی ہے شفا وہی جاتی ہے. اور ہر کجا دردے دوا آ جا روت. اور جہاں درد ہوتا ہے دوا کا اثر وہی جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں دیکھو سر میں درد ہے، کہا دوست نے چلو بھائی پیناڈال کھا لو. کیسے کھانی ہے؟ کہا جا منہ میں ڈالو، یہ تمہارے میدے کے تمہارے حلق کے ذریعے سے تمہارے میدے میں چلی جائے گی. کہا یہ میدا تو نیچے ہوتا ہے، سر میں درد اوپر ہے، یہ کیسے دوا کوئی ایسی تو اوپر جائے؟ کہا تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، جب پیٹ میں میدے میں گولی جاتی ہے تو پھر آہ کا انتظار کرتی ہے کہ آہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو جہاں سے آہ کی آواز آتی ہے دوا کا اثر وہاں جاتا ہے. اس نے فرمایا جو اپنے کو مٹاتا ہے آہ کرتا ہے، آہ کر کے اپنے توازوں سے آہ کہ ہائے مجھے میری بھی، اچھا بھائی میں کچھ نہیں، آہ آہ کر رہا ہے. فرمایا جو آہ کرتا ہے وہی اللہ کو پاتا ہے. اور جو ظالم کہتا ہے واہ واہ، وہ اللہ سے محروم رہتا ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے نفس سے بھی یہی کہتا ہوں، اور آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں، مٹانے میں فائدہ ہے، مٹنے میں فائدہ ہے، مٹنے میں فائدہ ہے، توازو میں فائدہ ہے، اپنے کو کچھ نہ سمجھنے میں فائدہ ہے. جن لوگوں نے اپنے کو مٹایا، توازو اختیار کی، وہی اللہ تعالی نے رفعتیں عزتیں بلندیاں انہی کو عطا فرمائی. اور جس نے اپنے کو کچھ سمجھا ذلت و خاری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، ہماری عقل میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے فہم میں سلامتی عطا فرما دے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد. یا اللہ یا کریم. یا اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.